يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مسلمانوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے اور پھل فروٹ کے. وبشر الصابرین، خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ جب پہنچے ان کو مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون. ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو کچھ گناہ نہیں ہے اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو یقیناً اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 153 سے لے کر 158 تک تقریباً 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو، کسی بھی طرف کرو، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کعبے کی طرف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو یہ بات یاد رکھو کہ امت کے لیے عبادت کے اندر وحدت ضروری ہے. ہر آدمی اگر اپنا قبلہ بنائے گا الگ، تو پھر امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا. جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنبلیہ ہوں، یا اصحاب ظواہر ہوں، اہل حدیث ہوں، جو کوئی بھی ہوں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یا جو کوئی بھی ہو، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ سب کا قبلہ ایک ہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امت کی وحدت کے لیے ضروری ہے کہ تمام کا قبلہ ایک ہو. جہاں تک مسائل ہیں تو مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں فرائض کے درجے میں ہیں یا جو چیزیں ضروری ہیں نماز سے پہلے، چاہے وہ طہارت ہو یا چاہے استقبال قبلہ ہو، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی وہ چیزیں ضروری ہیں کہ بھئی وضو کرنا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. اس کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. قبلہ ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو، کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ اصل کام ہے نماز کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، وہ ہر وقت کرتے رہو، اور ذکر کرنے میں آپ کے لیے کسی بھی طرف کو متعین نہیں کیا گیا سوائے نماز کے کہ نماز افضل الذکر ہے، اس لیے اس کے لیے قبلے کی ضرورت ہے، اس طرف آپ کو متوجہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کعبہ یہ ہمارا قبلہ ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک سوال ہے ذکر اللہ کا، آپ کسی بھی طرف بیٹھے ہوں، کس حال میں بھی بیٹھے ہوں، آپ ذکر اللہ کر سکتے ہیں، اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا کرو اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ برزما تسبیح ہو در دل داؤ گاؤ خر، اینچنی تسبیح کے دارد نثر، کہ زبان پر تسبیح ہو اور دل کے اندر گدھے اور گھوڑے کے خیالات ہوں، اچھی اچھی کاروں کے خیالات ہوں، اور ایسی تسبیح پھر کیسے اثر رکھتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر زبان تمہاری ذکر اللہ سے متصف ہو گئی، وقتی طور پر اگر آپ کا دھیان نہیں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن کے ایک عضو کو اپنے ذکر کے لیے یعنی قبول کر لیا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بدن کے دوسرے اعضا کو بھی ذاکر اور شاکر بنا دیں گے۔ چونکہ زبان آپ جب ذکر کرو گے تو کچھ دیر کے لیے رکے گی گناہوں سے، بری باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے یا دوسری چیزوں سے، اس لیے اگر ذکر کرنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان خصوصاً زبانی ذکر، کہ اس سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آج کی جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں سب سے پہلی آیت، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، مدد طلب کرو، استعانت مانگو، مدد طلب کرو، نصرت طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہاں دو چیزیں لائی گئیں، صبر اور نماز۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز ہر کام کا حل ہے، یاد رکھو، اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ ہم لوگ ہم پر آنے والے حالات میں یا تو صبر کرتے نہیں ہیں یا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم لوگوں سے اس کی کمپلین کرتے ہیں، پٹیشن لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسری چیزیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو توجہ ہے خالق کائنات سے ہٹ کر ایسی مخلوق کی طرف چلی جاتی ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اس آیت میں ہدایت یہ ہے کہ انسان کی تمام حوائج اور ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات اور مصائب اور تکلیف کو دور کرنے کے جو نسخہ اکسیر ہے وہ دو جز سے مرکب ہے، ایک صبر ہے اور دوسری نماز ہے، اور اس نسخے سے تمام حوائج تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس طرح اشارہ فرمایا، استعینو کو عام چھوڑا ہے کہ کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے انسان کی ہر ضرورت، انسان ہر مدد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں اس عموم کو واضح کر دیا۔ اب اس دو جزئی نسخے کے دونوں اجزاء کو سمجھ لیجئے۔ صبر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ میں نے جمعہ کو شاید آپ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ صبر کے تین درجے ہیں، تین شعبے ہیں۔ ایک شعبہ پہلا یہ ہے کہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، حرام چیز سے بھی روکنا اور ناجائز چیز سے روکنا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، ہم لوگ اس سے غافل ہیں، یاد رکھو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ طاعت اور عبادت کی پابندی پر نفس کو مجبور کرنا، نفس کو روکنا، تو یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ حالانکہ یہ دو جو شعبے ہیں جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ میں کسی کا بیان سن رہا تھا، ہمارے محبین حضرات میں سے کسی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کی جائے، تو کیسے طلب، ہم کیسے طلب کرتے ہیں؟ کہا دیکھو قرآن کریم نے حق تعالیٰ سے یہ کہا، حق تعالیٰ ہم سے یہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو یہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہاں مانگتے ہیں، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مانگتے ہیں، لیکن اس خدا کے بندوں کو، حالانکہ وہ عالم ہیں اور بڑے پائے کے عالم سمجھے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، اس لیے تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے، بزرگوں سے، نبیوں سے آپ مدد طلب کر سکتے ہو۔ یہ انہوں نے کسی تقریر میں کہا، اور بڑے قسم کے عالم ہیں، لیکن اس خدا کے بندوں کو اور ان بے وقوف عالموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم خود اللہ جل شانہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر یہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے کہ بندے کے تمام اعضا ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں اور ایک اللہ کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جائے، ناک انسان اپنی رگڑے، پیشانی رگڑے، تو سب سے محتم بشان جو چیز ہے انسان کے دل، انسان کے بدن کے اندر، وہ ناک ہوتی ہے، اور ہر آدمی اپنی ناک کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ کہتا ہے نا بھائی اس کی ناک بہت بڑی ہے، حالانکہ ناک بڑی نہیں ہوتی، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس کے نخرے بڑے ہیں یا اس کے اندر تکبر ہے، اور ایسی چیز کو اللہ کے سامنے سجدے کے اندر جا کر اس کو رگڑنا اور اللہ کے سامنے اپنی ناک کو سجدے پر مٹی پر رکھنا، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے آخری درجے پر لے جا کر رکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہو، یعنی ناجائز اور حرام کاموں سے بھی رکتے ہوں، طاعت اور عبادات کی پابندی کرنے پر بھی مجبور ہوں، تیسرے مصائب اور آفات پر صبر کرنا یہ بھی ہو۔ تو یہ تمام چیزوں کے، یہ تمام لوگ وہ ہیں جو صابرین ہیں۔ بعض روایات میں ہیں کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ این الصابرون، صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ آیت قرآن میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، نماز یہ دوسرا جز ہے اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے، وہ ہے نماز۔ صبر کی جو تفسیر ابھی لکھی گئی اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کی جزئیات ہیں، مگر نماز کو جدا گانا بیان کر کے اس لیے بیان فرمایا گیا کہ تمام عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت اور اطاعت پر محبوس کیا جاتا ہے، تمام معاصی اور مکروہات سے، بلکہ بہت سی چیزیں جو آپ کے لیے مباتی، وہ بھی کھانا پینا مباتا، پینا ہمیں مباتا، باتیں کرنا مباتا، اس کو روکا گیا۔ اس لیے صبر جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات کا پیروکار بننا اور تمام معاصی سے اور گنہگار سے بچ کر اپنی زندگی بیزار بنانا ہے اپنے نفس کو، اور نماز اس کی عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے، گو اس کی وجہ اوپر معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات بیماریاں جو ہیں مؤثر بالخاصت اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیت حرارت اور برودت کے حساب سے، جیسے کسی خاص مرض کے ازالے کے لیے بعض دوائیں بالخاص مؤثر ہوتی ہیں، جیسے درد گردہ کے لیے فرنگی دانے کو ہاتھ میں یا منہ میں رکھنا، اور بہت سے امراض کے لیے عود صلیب وغیرہ کو گلے میں ڈالنا مؤثر بالخاصہ ہے. سبب نہ معلوم ہے، لوہے کو کھینچنے میں مقناطیس کو مؤثر بالخاصہ معلوم جاتا ہے، وجہ معلوم نہیں. اسی طرح نماز جو ہے تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بالخاصہ ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح آداب اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے. ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی محتم جو کوئی بڑا کام پیش آ جاتا نماز کی طرف رجوع فرماتے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو ادا پورا فرما دیتے. ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا کسی کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بیان فرمایا، اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کلمے میں راز بتلایا گیا کہ صبر جو ہے وہ حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے. ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو اس کا کام کون روک سکتا ہے، اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو مدد کے اعتبار سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. ادھر ادھر بھاگنا یا لوگوں کی طرف جانا یا ایسے لوگوں کی طرف جانا جن کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا، باپوؤں کے پاس جانا، دوتاروں کے پاس جانا، ایسے لوگ جو تعویذ گنڈے لکھ کر لوگوں کو خامخواہ پریشان اور زیادہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کر صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کا حل اپنی ذات کی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں رکھا ہے، رجوع کرنے میں رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ سورہ بقرہ کی 154 آیتیں ہیں. نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں، تم کو شعور نہیں. اور ضرور بھی ضرور، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے اور پھل فروٹ کے. اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تمام کے تمام اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایسے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں. شہداء اور انبیاء ان کی جو حیات ہیں حیات برزخی اس کے درجات میں تفاضل۔ یہ تو سب کو معلوم ہے اسلامی روایت کی روح سے کہ ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب کو یا ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں مومن اور کافر یا صالح اور فاسق میں کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو تمام لوگوں کو شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء اور صالحین کے لیے ہیں اور ان میں بھی باہم تفاضل ہیں، اور اس مسئلے کی تحقیق پر علماء کے مقالات اور تحقیقات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے جو بات اقرب الی الکتاب والسنہ ہے اور شبہات سے پاک ہے، اس کو سیدی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں واضح فرمایا، اور اسی یہاں اس کو نقل کرتے ہیں اور میں اس کو پڑھتا ہوں کہ ایسے مقتول جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں شہداء کہلاتے ہیں، ان کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی موت کی طرح سمجھنا کی ممانعت کی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے اگرچہ برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے، اسی سے جزا اور سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں میں اور مردوں سے ایک گنا امتیاز، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اوروں سے قوی ہے۔ جیسے انگلیوں کے اگلے پورے اور ایڑی اگرچہ دونوں میں حیات ہیں اور حیات کے آثار بھی ہیں، دونوں میں موجود ہیں، اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آثار بھی دونوں میں موجود ہیں، انگلی میں بھی ہیں اور پوروں بھی میں بھی ہیں، لیکن ایڑی کے اندر جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح شہداء میں آثار حیات عام مردوں سے بہت زیادہ ہیں۔ شہید اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے کہ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت و پوشت ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا، اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور مشاہدہ شاہد ہیں۔ بس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے کی ممانعت کی گئی، مگر احکام ظاہرہ میں وہ مردوں کی طرح ہے، ان کی میراث جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ وہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں، مثلا ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں اور ان کی ازواج دوسروں سے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اس حیات میں سب سے قوی تر یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، پھر شہداء ہیں، اور پھر معمولی درجے کے جو مومن ہیں وہ ہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء اللہ اور صالحین بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں، سو مجاہدہ نفس میں مرنے کو مانن شہادتن داخل سمجھتے ہیں اس طور پر کہ وہ بھی شہداء کہلاتے ہیں، یا یوں کہا جاوے کہ آیت میں شہداء کی تخصیص عام قرون کے اعتبار سے ہے۔ شہداء کے ہم مرتبہ دوسرے لوگ صالحین اور صدیقین کے اعتبار سے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا تو سمجھ لے کہ ممکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہو، جس پر مدار ہے قتل کے شہادت کا، اور صرف قتل شہادت نہیں، اگر فرضاً ایسا شہید خاک خوردہ پایا جاوے جس کا قتل فی سبیل اللہ، اور اس کا جامع شرائط شہادت ہونا دلیل قطعی اور تواتر سے ثابت ہو، جس کا شبہ صاحب روح المانی کو ہو گیا، تو اس کی وجہ میں کہا جائے گا کہ حدیث میں جس چیز کی تصریح ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء کے جسم کو جو زمین نہیں کھاتی۔ یعنی مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی، اجزائے ارضیہ مٹی وغیرہ کے کسی دوسری چیز سے ان کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام کی انواع ہیں، دھاتیں ہیں، اور ان کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، اگر ان کی وجہ سے کسی شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ دوسرا، اجسام مرکبہ مثل اسلحہ اور ادویہ اور اغذیہ، یعنی ہتھیار ہیں، ہتھیار سے کسی کو مار دیا جائے، یا دوا یا غذائیں یا اخلاط اور اجسام بسیطہ مثل پانی ہے، آتش آگ ہے، ہوائیں ہیں، ان کی تاثیر انبیاء کے اجساد میں بھی ثابت ہے۔ شہداء کی حیات بعد الممات انبیاء کی حیات قبل الممات سے اقوی نہیں ہے۔ بعض حصہ ارض میں بعض اجزائے غیر ارضیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس سے جس طرح دوسرے عناصر میں بھی مختلف عناصر شامل ہو جاتے ہیں، سو اگر ان اجزائے غیر ارضیہ سے ان کے جسم متاثر ہو جاویں تو ان سے ان احادیث پر کوئی اشکال نہیں ہوتا، جس میں حرمت اجساد علی الارض وارد ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ امتیاز اجساد شہداء کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسری اموات سے زیادہ مدت تک ان کی اجساد خاک سے متاثر نہ ہو۔ بہرحال مصائب پر صبر کے آسان کرنے کی خاص تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بندوں کا امتحان ہوتا ہے اس کی حقیقت وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی تفسیر میں گزری ہے، اور حوادث کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دینے میں یہ فائدہ ہوا کہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دفعتاً کسی کو کوئی صدمہ پہنچے تو بڑی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ خطاب ساری امت کو ہے، تو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ دار الامتحان ہے، محنتوں کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، اس لیے یہاں کے حوادث کو عجیب اور بعید نہیں سمجھا جاوے تو بے صبری نہیں ہوگی، چونکہ یہ لوگ نفس عمل صبر میں سب مشترک ہیں، اس لیے اس کا صلہ مشترکہ تو عام رحمت ہے جو نفس صبر پر موعود ہے، اور چونکہ مقدار اور شان اور خصوصیت ہر صابر کے صبر کی جدا ہے، اس لیے ان خصوصیات کا صلہ جدا جدا اور خاص عنایتوں سے ہوگا جو ان خاص خصوصیات پر موعود ہیں۔ دنیا میں مواقع انعام پر دعوت طعام تو ہوتی ہے، پھر روپے اور جوڑے ہر ایک کو اعلیٰ قدر الحیثیت اور خدمت دیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ بات سمجھ لو کہ ہم لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو اسی لیے سمجھا ہے کہ کسی کی موت ہو جائے، نہیں ہر وہ چیز جس سے آپ کا دل آپ کے دل کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، آپ چاہتے تھے کہ چیز اس طرح ہو لیکن آپ کی مرضی کے خلاف ہو گئی، تو فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صابرین کی طرف نسبت کر کے جو یہ فرمایا کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم سے یہ ہے کہ مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں تو رنج و غم کے دور کرنے اور قلب کو تسلی دینے کے معاملے میں بھی اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ بعض چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھی، آپ کے دن میں گھٹن پیدا ہوتی تھی، تو وہاں آپ سے فرمایا گیا وصبر، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، ولا تطع قلبہ من اغفلنا قبلہ عن ذکرنا واتبع ہوا وکان امرہ فرطا۔ تو یہ تمام آیتیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے واسطے سے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ صبر کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ صبر کا سب سے بڑا اس وقت جو امت کے لیے جو پینڈامک ہے، وہ انسان کے لیے صبر کا سب سے بڑا پیکر ہے، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے اس ملک کے اندر، کہ دیکھو کہ لاک ڈاؤن اور بڑھ گیا، تو ظاہر بات ہے لاک ڈاؤن بڑھ گیا تو سب سے پوچھو کہ بھائی کتنا صبر کرنا پڑ رہا ہے، مسجدیں ہوتے ہوئے آپ وہاں جا نہیں سکتے، या लिमिटेड लोग जा सकते हैं, फिर कुछ लोग जमा नहीं हो सकते। तो ये तमाम चीजें हैं। बहरहाल इन चीजों पर हमें अल्लाह के अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इन हालात को दुरुस्त फरमाएंगे। एक बात मुझे अभी याद आई कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में काम आ गए, हमारे हजरत मौलाना अजमेरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फी सबीलिल्लाह की तफसीर बड़ी आम फरमाते थे और आम फहम भी होती थी। फरमाते थे कि सिर्फ शहीद वो भी है कि वो नहीं है कि सिर्फ मैदान कारजार में वो अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगा दे, शहीद वो भी है जो दीन पर चलते हुए उसकी मौत आए। इतनी बड़ी बात कही। अगर मेरी और आपकी मौत ईमान पर और इस्लाम पर आई है तो ये शहादत की मौत है, अमाल सालिहा पर और ईमान के साथ हमारी मौत आई है तो ये भी शहादत की मौत है। इसलिए कि ये तमाम के तमाम अल्लाह की तरफ जाने के रास्ते हैं, इसलिए हम हर वक्त ये ढूंढते हैं कि अल्लाह का रास्ता कौन है, इसके क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है। तो कभी नमाज के जरिए, कभी जक़ात के जरिए, कभी रोजे के जरिए और कभी मामलात के जरिए हम ढूंढते हैं कि भाई अल्लाह ताला का इस बारे में हुक्म किया है तो ये अल्लाह का रास्ता है। अगर इसी रास्ते पर चलते हुए हमारी मौत आई है तो मेरे अजीज वो याद रखो कि अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला शहादत की मौत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस कहने सुनने को कबूल फरमाए। अगली जो आयत है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, इसकी जो तफसीर है वो बाकी रह गई है, इंशाअल्लाह उसको हम आइंदा पढ़ेंगे। हक ताला जल्ले शान हो हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए, आज तक की खताओं को माफ फरमाए। मोहतरमा रसूल बीबी का इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। हमारे एक शागिर्द हैं हंजला, उनकी नानीमा बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाएं। और भी जितने लोग बीमार हों अल्लाह ताला तमाम को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। और जो जो भी बीमारी में हों, चाहे घरों पर हों, अस्पतालों में हों, या किसी और जगह पर हों, रिहाब वगैरह में हों, या नर्सिंग होम में हों, जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला तमाम को बीमारियों से नजात अता फरमाए। जो लोग जिन लोगों का इंतकाल हुआ है, जिनके नाम लिए गए न लिए गए, अल्लाह ताला उन तमाम की मगफिरत फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए। हमारे तमाम मरहूमीन की अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला और बाला मकाम अता फरमाए। उनकी लग्जिशात से अल्लाह ताला लग्जिशात को नेकियों से बदल कर अल्लाह ताला उनके लिए कब्र के और आखिरत के रास्ते आसान फरमाए, कब्र उनके लिए कुशादा बना दे। इसी तरह जो लोग बच्चों की वजह से परेशान हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, नूर नज़र बनाए, उनकी आँखों की ठंडक बनाए। जो लोग परेशान हैं जॉब की वजह से या अपने तिजारत की वजह से, अल्लाह ताला उनके तिजारत को एक मरतबा फिर शुरू फरमा दे, उनको हलाल और हम तमाम को हलाल और तय्यब रोज़ी अता फरमाए। जो लोग परेशान हैं घरों के मामलात से, अल्लाह ताला उनके घरों के मामलात को बेइंतहा आसान फरमा कर उनके घरों के अंदर मवद्दत की और मोहब्बत की फिजाएं कायम फरमाएं। इख्तिलाफ की जितनी सूरतें हैं, अल्लाह ताला उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाएं। उसके अलावा जिन लोगों जो लोग हमसे दुआओं के मुतमन्नी हैं, तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जाहिर मकासिदों को पूरा फरमाए। जो कुरान करीम का हिस्सा, यासीन शरीफ या जो कुछ भी पढ़ा गया है, इसका सवाब पूरी उम्मत की मोमिन रूहों को, मुसलमान रूहों को अल्लाह ताला उसका सवाब पहुँचाए, और खुसूसन जिन के लिए पढ़ा गया उनको ख़ास पहुँचाए। हर इतवार को और जुमा में हम ये ऐलान करते हैं कि भाई आपका ये इदारा आपकी दुआओं का मोहताज है, कि इस पर कर्ज है 6 मिलियन डॉलर का और 3 मिलियन मजीद کنسٹرکشن کے، اس کے لیے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا آسان فرما کر، ہماری امیدوں سے بھی زیادہ آسان فرما کر، عافیت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچا دے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی ہم نے جیسے آواز لگائی ہے کہ 3,000 فیملی اگر اسی ایریے کے اندر سے $3,000 3 سال کے اندر اس ادارے کو اگر پہنچاتی ہے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی قرض کو پورا کرنے میں بھی، اور وہ جو نئی جگہ کے اندر جو کنسٹرکشن کام چل رہا ہے جو 2 سال کے اندر پورا کرنا ہے، اور ہر ماہ اس کی $75,000 کی جو قسط ہے وہ ہمیں کانٹریکٹر کو دینا ہے. کل ہی ایک قسط پہنچی ہے، اپریل کی پہلی تاریخ تک کچھ لوگوں کے تقاضے ہیں تقریباً $4,00,000 کے قریب. چونکہ یہاں ہماری تفسیر کے اندر بہت سے علماء مفتیان حضرات بھی ہیں، ان سے بھی ہم متمنی ہیں اور سب لوگوں سے متمنی ہیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہماری امیدوں سے بھی زیادہ اس کو بے انتہا آسان فرمائیں. ہمارے ساتھی اقبال فوڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں، یا اگر کوئی آدمی مسجد آ کر اپنی تعاون کو اپنے عطیات کو مسجد تک پہنچانا چاہتے ہیں تو مسجد کی آفس 1 بجے سے لے کر 10 بجے تک کھلی رہتی ہے، آپ یہاں پہنچا سکتے ہیں.